لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے مدرسے سے ایک حدیث شریف کا بیان چل رہا تھا، یعنی انما الاعمال بالنیات وانما للمؤمن ما نوى. الحمدللہ پچھلے اتوار تک اس حدیث کے بارے میں جو بقدر ضرورت باتیں تھیں وہ الحمدللہ تکمیل تک پہنچ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج یہ دوسری حدیث ہے جو آپ حضرات کو سنانے کی مقصود ہے، اور تھوڑی سی تشریح ہے. یہ تھوڑی سی مفصل حدیث ہے، اور پہلی حدیث کی طرح یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہی اس کی روایت کرنے والے ہیں. حدیث یہ ہے کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت به سبيلا. قال صدقت فعجبنا لكم بفتوح الفجر. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها في أعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ لمبی حدیث ہے جو میں نے آپ کو عربی ہی میں پڑھ کر اس لیے سنائی کہ عربی کے الفاظ جو صحابی کے الفاظ ہیں ان میں بھی برکت ہے، اور ان کو جون کا تون سن لینا بھی اس کا عادت ہے. یہ حدیث ہے جس سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کا آغاز کیا ہے. پہلی حدیث جو آپ کو سنائی تھی نمل امان البنیات امام بخاری نے اپنی کتاب اس سے شروع کی ہے, اور یہ حدیث جو اب میں نے سنائی ہے یہ امام مسلم نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا ہے. اور حدیث ایسی ہے کہ جس میں ایمان اور اسلام کی بنیادی باتیں بڑے واضح انداز میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, اور ایک غیر معمولی طریقے سے ارشاد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجیے پھر اس کے مختلف اجزاء کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں ارشاد رکھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, جتنے میں ایک اجنبی شخص ہمارے سامنے آیا, اسی مجلس میں داخل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس, اور اس کی کچھ عجیب حالت تھی کہ کپڑے سفید پہنے ہوئے تھے, بہت سے سفید شدید بیاض سیاہ کپڑوں کی سفیدی بڑی شدید کے بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, گورے چٹے کپڑے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ کہیں سے سفر کر کے نہیں آ رہا, کیونکہ جب اس زمانے میں کوئی شخص سفر کرتا تھا تو یہ تو تھا نہیں کہ ہوائی جہاز میں اور ریل میں ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کر رہا ہے تو اس میں گرد و غبار انسان کے جسم پر نہیں آتا, وہ تو گھوڑوں پر اونٹوں پر جب پیدل سفر ہوتا تھا تو جب سفر کرتا تھا آدمی تو لازماً اس کے کپڑوں پر دھول مٹی لگتی تھی. اس کے کپڑوں پر کوئی دھول مٹی نہیں تھی, بالکل صاف ستھرے گورے چٹے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا, اور شدید و سواد شعر, اور بال بھی بہت سیاہ تھے, سیاہ بال تھے. اگر صحیح سے سفر کر کے آ رہا ہوتا تو اس کے بالوں پر بھی مٹی لگی ہوتی, دھول لگی ہوئی ہوتی, لیکن بال بالکل سیاہ, کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ, جو اس بات کی علامت تھی کہ کہیں سے سفر کر کے نہیں آ رہا. لیکن ساتھ ہی لا یعرفہ منا احد, اس کے اوپر سفر کے تو کوئی آثار تھے نہیں, لیکن ساتھ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں. اگر وہ مسافر نہ ہوتا, کہیں دوسرے شہر سے نہ آیا ہوتا, کہیں مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوتا, تو مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی اور اس بستی میں ہر ایک انسان دوسرے کو جانتا تھا پہچانتا تھا, تو کوئی اجنبی ہونے کا سوال نہیں ہوتا تھا وہاں پر, تو پہچانتا بھی نہیں کوئی. تو چونکہ کوئی پہچانتا نہیں تھا, یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو لوگ پہچانتے. یہاں کا باشندہ نہیں ہے تو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوگا, سفر کے کوئی آثار نہیں تھے, کپڑے سفید بال سیاہ, سفر کے کوئی آثار نہیں. یہ اس وجہ سے سب لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بن گیا, بھائی کون آدمی آ گیا, اجنبی ہے اور بڑا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اب سفر کے آثار نظر نہیں آتے, تو سب کی نگاہیں اس کے اوپر جم گئی. یہاں تک کہ آیا, آ کر سیدھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اب بیٹھا بھی اس طرح کہ اپنے دونوں گھٹنے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا, دو زانو ہو کے بیٹھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیا. اب اس طرح بیٹھ رہا ہے کہ سب آدمی تو حضور سے ذرا تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھتے تھے, یہ بالکل قریب جا کے بیٹھ گئے, اور اپنے ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر رکھ دیا, گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا. اتنا بے تکلفی کا انداز, کسی صحابی کی یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بے تکلف سے پیش آئے کہ بالکل جا کے مل کے بیٹھ جائے اور آپ کے ٹانگوں پر اپنے ہاتھ رکھ دے. سارا منظر جو تھا یہ ایسا تھا کہ لوگ اچمبے ہو کر حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آدمی آیا ہے اور کس طرح حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب جا کر بیٹھ گیا. وہاں پہنچتے ہی بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب کیا, اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے. اب یہ یا محمد سے خطاب کیا, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص خطاب کرتا تھا تو یا محمد کہہ کر کوئی خطاب نہیں کر سکتا. جو صحابہ کرام تھے مسلمان تھے وہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے, اور جو کافر تھے وہ یا ابو القاسم کہہ کر خطاب کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے یعنی عرب کے اہل عرب کے ہاں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کسی کو نام لے کر خطاب کیا جائے تو نام لے کر خطاب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی برابر کا آدمی کسی دوسرے کو خطاب کرے یا بڑا چھوٹے کو پکارے تو نام لے کر پکارتا, اور اگر کسی کی ذرا تعظیم کرنی مقصود ہو کسی بڑے کو پکارنا ہو تو نام نہیں لیتے تھے بلکہ کنیت یعنی اے فلاں کے باپ یا ابو القاسم قاسم کے والد. آپ یہ بتائیے یہ اہل عرب کا قاعدہ تھا تعظیم اور عزت کسی کا تعظیم اور عزت میں ایسا کرتے ہیں. حال بکا دوست بے تکلفی ہے دوست ہیں نام لے دیا, یا کوئی بڑا ہے چھوٹے کو پکار رہا ہے تو نام لے دیا. اب یہاں اس شخص نے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حیران کن بات تھی, ایک اجنبی آدمی اور آ کر خطاب کر رہا ہے بے تکلفی سے یا محمد کہہ کر اور پوچھتا ہے کہ اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے طرز عمل پر کوئی یعنی برا نہیں مانا بلکہ جو سوال کیا اس نے اس کا جواب دیا. فرمایا کہ اسلام یہ ہوتا ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وان محمد رسول اللہ, اور اس بات کی گواہی دو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور تقیم الصلاۃ نماز کی پابندی کرو, اور زکات ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور اگر تمہیں استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ ہے اسلام. جب حضور نے یہ فرمایا کہ اسلام یہ ہے تو وہ کہتے ہیں صدقتا, یعنی آپ نے سچ کہا, تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ اور تعجب کی بات کہ عجب نہ لہو یسألہ وہ یصدقہ, ہمیں تعجب ہوا کہ ایک طرف تو یہ سوال کر رہا ہے, سوال تو وہ کرتا ہے کہ جو ناواقف ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے مجھے بتا دو, تو اگر وہ بتا دیتا ہے کوئی تو اس کی شکریہ نہ کرتا, بھائی اچھا ہوا مجھے بات معلوم ہو گئی. تصدیق جہاں تم سچ کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پہلے سے یہ بات معلوم تھی اور میں امتحان کے طور پر تم سے پوچھ رہا تھا اور تم نے جو بتایا وہ صحیح جواب دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے پوچھ کر تو تصدیق بھی کرتا ہے. اس سے اور ہمیں تعجب ہوا کہ کیا قصہ ہو رہا ہے, عجیب قسم کا آدمی ہے, اجنبی ہے اور آثار سفر کے نہیں ہے, حضور کے ساتھ ایسے بے تکلفی سے پیش آ رہا ہے, پھر سوال کرتا ہے, حضور جواب دیتے ہیں تو تصدیق کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اسی نے دوبارہ پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان, اچھا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے اوپر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کے وجود پر, اس کی وحدانیت پر, اس کی صفات پر یقین رکھو, اور اس کے ملائکہ پر فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر جو اسے نازل کی ہیں ان پر ایمان لاؤ, اسے جو پیغام پر بھیجے ہیں ان پر ایمان لاؤ, یوم آخرت جو آنے والا ہے اس پر ایمان لاؤ, اور تؤمن بالقدر خیره و شره، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھو. یہ ہے ایمان. جب حضور نے فرمایا تو پھر کہا اسے صدقہ، کیا آپ نے ٹھیک کہا؟ نہیں جواب دیا. پھر پوچھا کہ اچھا فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ احسان کا ذکر، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان قرآن کریم میں ہے. اور یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، یعنی انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان اختیار کرتے ہیں. تو جگہ جگہ قرآن کریم نے احسان کی تعریف کی ہے اور لوگوں کو احسان کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس لیے پوچھا اس نے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عبادت کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس طرح ہو کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اللہ. تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعة، اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، یعنی قیامت کب آئے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ بل مسئول عنها باعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو مجھے بھی پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں قیامت کے بارے میں. اور بلکہ اصول کلیہ بتا دیا کہ جب بھی کسی شخص سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قیامت کب آئے گی، تو جب بھی کسی نے پوچھا جائے گا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہوگا. جتنا پوچھنے والا ناواقف ہے اس حقیقت سے، اتنا ہی وہ شخص بھی ناواقف ہوگا جس سے پوچھا جائے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا. باری تعالیٰ کی دعا، لا یجلی حال وقتها الا هو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا ٹھیک ٹھیک وقت کیا ہے. یہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے جو مجھ سے پوچھا ہے تو میں تمہارے یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ فاخبرنی عن اماراتها، اچھا اگر ٹھیک ٹھیک وقت نہیں معلوم تو اس کی علامتیں ذرا بتائیے. کیا علامتیں قیامت کے آنے والی، قیامت آنے کی؟ کہ جب وہ علامتیں ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہاں قیامت قریب آ رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہ، کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی. باندی یعنی کنیز، وہ اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ باندیوں کا سر سلوک کرے. بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ باندیوں کا سر سلوک کریں. جس طرح باندیوں کو جھڑک دیا جاتا ہے اس طرح ماں کو جھڑک دیں، جس طرح بے عزتی کی جاتی ہے باندیوں کی اس طرح ماؤں کی بے عزتی کی جائے گی. ان تلد الامۃ ربتہا، تو کیا مطلب ہوا کہ ماں نے جنا اپنے مالکہ کو، ماں کنیز بن گئی اور اولاد جو ہے وہ آقا بن گئی، مالکہ بن گئی، مالکہ کو جنتی. تو یہ ایک علامت ہے قیامت کی، جب یہ ہونے لگے گا اولاد کتنی نافرمان ہو جائے گی کہ ماں باپ کے ساتھ غلاموں اور کنیزوں کا سب برتاؤ کرنے لگے، تو یہ علامت ہے قیامت. اور پھر دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ انتر الشفات العرات العالت الرعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ جو لوگ ننگے پاؤں پھرتے تھے اور ننگے بدن پھرتے تھے، فقیر اور مفلس تھے، بکریاں چراتے تھے، وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے کہ کس سی عمارت زیادہ اونچی ہے، کون کتنی اونچی عمارت بناتا ہے. ہے تو وہ ایسے لوگ کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل کم حیثیت تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے، محتاج فقیر مفلس، وہی فقیر مفلس جو ہیں، فقیر مفلس وہی فقیر مفلس جو ہیں، ان کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا اور اتنا آ جائے گا کہ اونچی ان کے ہاتھ سے بنائیں گے اور میں پیسہ آ جائے گا اور اتنا آ جائے گا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور نہ صرف بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. آپ نظر دیکھو، ذرا آنکھوں سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح عمارت ایک دوسرے سے سبقت لے جائے اور کس طرح ایک دوسرے کو کوشش کریں سب لے جانے کی ہو رہی ہے. آپ نظر دیکھو ذرا، ابھی میں دبئی جاتا رہتا ہوں تو وہاں ایک عمارت بن رہی ہے، وہ دبئی کے نام سے. پوچھا کہ بھائی کتنے اس کے منزلیں ہوں گی، کہ بھائی وہ ابھی تو طے نہیں کیا بنانے والوں نے کہ کتنی ہوں گی. کیوں نہیں طے کیا؟ اس واسطے کہ سنگاپور میں یا کہاں ایک اور وہ ٹاور بن رہا ہے، تو جب وہ مکمل ہو جائے گا جتنی منزلیں اس کی ہوں گی اس سے زیادہ بنائیں گے. تو اس لیے ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ کتنی منزلیں بننی ہیں، 100 ہیں، 110 ہیں، 120 ہیں، یہ ابھی تک طے نہیں کیا. کب کریں گے؟ جب دوسرے ملک میں وہ بن جائے گا، تاکہ ہماری جو عمارت ہے وہ اس سے زیادہ بلند ہو. یہ تقابلون فی البنیان، کہ یہ عمارتوں میں ایک دوسرے سے زیادہ اونچی عمارت بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. یہ علامات ہیں، یہ دو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کہ ننگے پاؤں تھے اور ننگے بدن تھے اور گونگے بہرے تھے، گونگے بہرے ہونے کے معنی یہ کہ بولنا ان کو نہیں آتا، کہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سننا ان کو نہیں آتا، کہ اس کو صحیح پس منظر میں سنے اور اس کو صحیح سمجھے، وہ بادشاہ بن جائیں گے زمین کے، ملوک الارض، وہ بادشاہ زمین کے بن جائیں گے جن کو بولنا نہیں آتا، جن کو دوسرے کی بات کو ٹھیک سے سننا نہیں آتا، ایسے لوگ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت بن جائیں گے. تقریر کرنے کو کہو تو تقریر کے اندر حق لائے بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے حق لائے، دوسرے کی بات صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، سنے نہیں، اور بادشاہ بن گیا، بس سربراہ بن گیا، یہ ہوگا. تو یہ چند علامتیں اس وقت نبی کریم، اور بہت ساری علامتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے جو بھی آئندہ آئے گی، لیکن یہ اس وقت میں آپ نے یہ علامتیں بیان فرمائی. یہ بات جب ہو گئی، یہ سوال جواب ہو گئے، تو وہ صاحب جو آئے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر ان کے ساتھ نکلے یہ دیکھنے کے لیے بھائی کون آدمی تھا یہ کہاں سے آیا تھا اس طرح غیر معمولی طریقے پر اور آ کر اس طرح بے تکلف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر کے گیا تو دیکھے اس کا ہے کون سا اس کا پیچھا کرے تو جب وہ اٹھ کے مسجد سے نکلے تو یہ بھی ایک صاحب بھی ہیں وہ کہتا ہے میں بھی نکلا مسجد سے باہر نکل کے دیکھا تو کہیں پتہ نہیں کیا ہوگا آئے بھی ہو گئے کوئی صورت نہیں تھی ان کو ان تک پہنچنے کی اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کچھ دیر میں ٹھہرا رہا حضور کے پاس پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل جانتے ہو یہ کون تھا جو سوال کرنے والا آیا تھا تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہم کو حیرانی ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا جو آیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے انسانی شکل میں اتاکم یعذبکم دینکم یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں یہ خاص طریقہ اس طرح اختیار کیا کہ ساری نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی نگاہوں کا مرکز بن گئے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے اور جب آپ سے باتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے جب سارے انسانوں کی توجہ اس کے اوپر مرکوز ہے تو خوب غور سے سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے حضور کیا جواب دے رہے ہیں تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا سارے لوگوں کو دین کے بنیادی احکام کو اچھی طرح سننے اور سمجھنے کیا طریقہ اختیار فرمایا یہ ہے حدیث جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے اور اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے عام طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ایک صحابی تھے حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے کیونکہ حضرت یحییٰ کلبی بڑے حسین و جمیل صحابی تھے تو حضرت جبرائیل آتے تھے تو حضرت یحییٰ کلبی کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ کیونکہ اچمبا پیدا کرنا مقصود تھا اور لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا اس وقت حضرت یحییٰ کلبی کی شکل میں نہیں آئے بلکہ اجنبی شکل میں آئے تاکہ یہ اچھے طریقے سے لوگ باتیں دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں یہ حدیث جبرائیل اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو چار بنیادی حقیقتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک یہ کہ اسلام کی حقیقت بیان فرمائی اسلام کیا ہے ایک ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ایک احسان کی حقیقت بیان فرمائی اور چوتھے کچھ علامات قیامت بیان فرمائی اب ان میں سے ایک ایک حصے کو ذرا دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں اور مقصدی اس حدیث کا یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے تو یہ دونوں لفظ ہیں ایمان اور اسلام یہ دونوں ہمارے بول چال میں استعمال ہوتے ہیں اور مرادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایک ہی آدمی کو ہم مسلمان بھی کہتے ہیں یعنی اسلام لایا یا ایمان لایا یہ بھی کہتے ہیں اور ایک ہی آدمی کو مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ مومن ہے تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقیقتوں کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تو انسان کے دل کا عمل ہے دل سے سچا ماننا کسی چیز کو یہ ایمان ہے تصدیق قلبی یعنی دل سے کسی چیز کو سچا ماننا دل سے جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالی اور دل سے یہ مان لیا کہ وہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اس کے فرشتے ہیں، جب دل سے یہ باتیں مان لی تو یہ ایمان، اور جس دل سے جو مانا گیا ہے اس کا نتیجہ انسان کے ظاہری افعال پر جب آ جاتا ہے تو وہ اسلام ہے. یعنی دل سے پہلے مانا تھا کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ دل سے مانا کہ اللہ ایک ہے تو اب زبان سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے جو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہے. اور جب دل سے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے نتیجے میں جب اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا، نماز پڑھی، زکات کی، روزے رکھے، حج کیا، یہ سب کچھ جو اپنے اعمال سے، اپنے ظاہری اعمال سے جو کام کیا، اس ایمان کے نتیجے میں وہ اسلام ہے. یہاں ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح معنی میں مسلمان ہونے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، ایمان بھی ضروری اور اسلام بھی ضروری. دل سے صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ دل سے مان لینے کے بعد اس کے آگے جھک جانا عملاً، یہ اسلام ہے اور یہ ضروری ہے. یہاں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات عرض کرنا مناسب ہے کہ دیکھو، ایک آیت کریمہ ہے، نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو خطاب کیا ہے کن کو؟ ایمان والوں. یا جو لگین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ان کو خطاب کیا. یا جو لگین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے، اس معنی میں ایمان لا چکے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، سب کچھ لائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، اب کیا کرو؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ اسلام، ایمان لے آئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے؟ تو بات کیا ہے کہ وہی کہ ایمان لانے کے بعد جو اسلام میں داخل ہونا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دے. اسلام کے لفظ معنی کیا ہے؟ جھکا دے، جھک جانا. تو اپنے وجود کو جھکا دے کہ میں نے اپنے اس وجود کو تابع کر دیا، تابع فرمان بنا دیا اللہ جل جلالہ کے احکام کے، جیسا وہ کہے گا ویسا میں کروں گا. یہ ہے اسلام. اور جھک جانا، جھک جانا سر تسلیم خم کر دینا، یہ خود اس کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو بات میرا آقا، میرا مالک مجھ سے کہہ رہا ہے اور جس بات کا وہ مجھے حکم دے رہا ہے وہ میری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، میری عقل اسے قبول کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، ہر حال میں مجھے اس کا حکم ماننا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے، اس کو ہر حالت میں قبول کرنا ہے. اللہ، یہ جب اللہ کو مان لیا کہ ایک ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ ہر تمام صفات اس کی تسلیم کر لی گئی، تو اب اس کے حکم سے آگے ہر حال میں تیرے تسلیم خم کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی فیشنیبل دنیا میں شریعت کا جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس کی حکمت بتاؤ کیا ہے، اس کا فائدہ بتاؤ، اس کا حکم کر کیا ہے. تو یہ اسلام سے تصور ہی کے خلاف کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حکم کے آگے یہ سوال کرے کہ میں مجھے اس کی وجہ بتاؤ کہ کیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کیا تو پہلے مجھے بتاؤ شراب کیوں حرام ہے، اگر خنزیر حرام کیا تو پہلے بتاؤ خنزیر کیوں حرام ہے، اگر سود حرام کیا تو پہلے بتاؤ کہ سود کیوں حرام ہے، جب تک نہیں بتاؤ گے تو میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ چپ جانا کیسا ہوگا، یہ تو سینہ تاننا ہوگا اللہ میاں کے سامنے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اپنے گردن جھکا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے پاس جو احکام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب و غریب قسم کے تھے، ایک سے ایک حکم آئے۔ نمرود نے آگ سلگائی اور اس میں ان کو ڈالنے کا حکم دے دیا، ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے کا کوئی راستہ بھی تلاش کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ اچھا جی، آپ کا حکم ہے، کود گئے، بے خطر کود پڑا آپ اسے نمرود میں۔ عقل ہے محل تماشا ہے لبے بام، اگر عقل ہوگی تو سوچتے رہتے کہ جی میں کودوں گا تو مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ لیکن وہاں جب دیکھا کہ ان کی مرضی ہی ہے تو کود گئے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے تو ضعیف روایت سند کے اعتبار سے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مرتبے سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جس وقت منجنیق میں رکھ کے پھینکا گیا تھا آگ میں، جب منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھے، آگ میں گرے نہیں تھے، اس وقت جبری علیہ السلام سامنے آئے اور آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، اور فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ ابراہیم کا مقام تھا علیہ السلام، جواب فرمایا کہ اما الیک فلا، آپ کہتے ہو میری ضرورت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو میرے مالک کی مدد کی، اما الیک فلا، تم ڈال دیے گئے آگ میں۔ تو یہ ہوا کہ بے خطر کود پڑا آپ سے نمرود میں عشق، عقل ہے محل تماشا ہے لبے بام، ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مسئلہ دردیش ہو عقل، عشق ہے مسئلہ دردیش تو ہے خام، ابھی اگر عشق میں یہ مسئلہ دردیشیں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ عشق نہیں ہے۔ تو بیک زخم گرے دانی سے عشق، تو بجز نہ بیٹھے پی جانی سے، ایک ذرا سا کچوں کا لگا اور سارا عشق و محبت ذرا رہ گیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام حکم آیا چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا۔ حکم آیا اپنی بیوی بچے کو لے کر چلو یہاں سے، اور وہاں بے آب و گیاہ وادی میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں اس کو بٹھاؤ اور روانہ ہو جاؤ، ان کو میں چھوڑ دوں۔ روانہ ہو گئے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی بستی، عورت ساتھ، دودھ پیتا بچہ، اور حکم آیا کہ چھوڑ دو ان کو، یہیں پہ چھوڑ دو۔ مڑ کے کہا بھی نہیں بیوی سے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، مڑ کے روانہ ہو۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں چل دیے ہمیں یہاں چھوڑ کے؟ کہاں کے بس جا رہا ہوں شام۔ بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، پوچھا کہ یہ آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، فإذا لا يضيعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، اسی کی آب و کی آبادی میں ہمیں ہماری زندگی کا بھی سامان پیدا کرے گا. چھوڑ کے چل دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. یہ ہے جب پروردگار نے کہا سر جھکا دو ہمارے حکم کے آگے، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمين، رب العالمین کے آگے میں نے سر جھکا دیا. چلو بچہ بڑا ہو گیا، ماں ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، کچھ مدد پہنچانے کے لائق ہو گیا، رکوائیں ذبح کر دو. ذبح کرنا ایک معصوم کو، بے گناہ کو، کتنا بڑا گناہ، اور وہ بھی نابالغ بچے کو. نابالغ بچے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی جنگ کے اندر بھی منع فرمایا کہ بچے کو، کافر بچے کو بھی قتل نہ کرو. یہ تو آج کی نئی تہذیب ہے کہ جو جنگ کے اندر بچوں کو قتل کرتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو یہ ہمیشہ تاکید فرماتے تھے کہ لا تقتلوا امرأۃً ولا ولیدًا ولا شیخًا ثانیًا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا. جہاد کے اندر ہمیشہ یہ ہدایات آپ دیا کرتے تھے، بچے کو قتل کرنا. بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا. پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیوں اس بچے کو قتل کروں، یہ بے گناہ ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کو قتل کروں. بیٹے سے پوچھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو بیٹا خواب میں دیکھا ہے میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، خود پیغمبر بننے والا، وہ پیغمبر جس کی سلف سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، تو اس نے بھی جواب میں یہ نہیں پوچھا پلٹ کے کہ میں نے کون سا جرم ہے جس میں مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. پلٹ کے جواب یہ دیا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والے میں سے پائے. یہ سب کچھ ہو گیا اور باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، نیچے لٹا دیا. اس کا جو رکشا قرآن نے کہا ہے سورہ صافات میں، وہاں کیا فرمایا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہاں لفظ استعمال کیا اسلام کا، کہ دیکھو یہ ہے اسلام، کہ اتنا بڑا حکم آ گیا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا، جس کو کسی بھی عقل یا منطق کی ترازو میں تول کر دیکھ لو کسی طرح بھی عقل کے مطابق نظر نہیں آئے. کوئی عقل کہے گی کہ بیٹے کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن حکم آ گیا تھا، خالق اور مالک کا حکم تھا، اس واسطے اپنے آپ کو جھکا دیا. اس جھکانے کا نام اسلام ہے. اس کو قرآن نے واضح کیا فلما اسلما، ترجمہ چاہیے کرو جو دونوں جھک گئے، چاہیے کرو دونوں اسلام لے آئے، تو وہ دونوں اسلام لانے کا لفظ لا کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ دیکھو مسلمانوں، اسلام کے دعوے داروں، یہ ذرا سوچو اسلام کیا ہوتا ہے. اسلام وہ ہوتا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ اور اس کے بیٹے نے کر کے دکھایا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، پھر حکمتوں کا سوال نہیں کیا جاتا، مصلحتیں نہیں پوچھی جاتی، پھر مالک کا حکم مانا جاتا. یہ آج ایک نئی وبا چل پڑی ہے، اس لیے میں اس کی قسطوں پر زور دے رہا ہوں، وبا چل پڑی ہے کہ شریعت کے حکم کی حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنا اور اس کے پیچھے چلنا. یہ اسلام کے تصور کے خلاف بات. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری اس تھوڑی سی محدود عقل کے اندر آ بھی جائے، تم سمجھ بھی جاؤ اس کو. لہذا اس طرف ये असली हिकमत और मसलहतों के पीछे पड़े रहना और उनके ऊपर इताअत को मौकूफ करना, ये इस्लाम के तसव्वुर के खिलाफ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, तुम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नजर डाल के देख लो, अगर आपने एक नौकर रखा घर में इस काम के लिए रखा कि वो आपके लिए सौदा सुलभ लाया करे बाजार से, ठीक। अब आप एक दिन उससे कहते हो कि भाई जरा बाजार से 10 किलो गोश्त ले आओ, ये हुक्म देते हो, और वो नौकर आपके सामने पूछता है कि क्यों लाऊं 10 किलो गोश्त, क्यों लाऊं, इसकी वजह बताइए, क्योंकि आप तो घर में अकेले हो और 10 किलो गोश्त बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा गोश्त आप क्यों मंगा रहे हो, फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो। अगर वो आपसे ये हिकमत मसला पूछे, बताओ उस नौकर का क्या हशर होना चाहिए, वो इस लायक है कि उसके कान पकड़ के उसको निकाल दे, कोई गवारा करेगा? कोई शख्स जिसे नौकर रखा हो वो क्या गवारा करेगा कि उसका नौकर उसके जब उसको कोई हुक्म दे काम करने का तो वो पहले पूछे, पहले मुझे इसकी वजह बताओ, जब वजह बता दोगे तो मैं ये काम करूंगा। अगर कोई नौकर ये काम करे तो बताओ वो मुलाजमत करने के लायक है? कोई गवारा करेगा? हालांकि वो नौकर क्या, वो कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम्हारा बंदा नहीं है, वो तो नौकर है। एक तुमने उससे वादा किया हुआ है कि भाई तुम मेरे, वो भी इंसान तुम भी इंसान, उसकी भी अकल तुम्हारी भी अकल, वो अगर ये मुतालबा करता है तब तो आप उसको गुस्ताखी समझते हो, मुलाजमत के उसूलों के खिलाफ समझते हो, उसकी बात को कहते हो ये बदतमीजी है कि वो उससे पूछता है भाई तेरा मतलब क्या है, तू तो इस काम पे रखा गया है कि तू जो कहा जाए वो करे, तेरा ये मकाम नहीं है कि तू ये पूछे कि क्यों क्यों मंगवा रहे हो, वहां तो ये कहते हो। और हमारा अल्लाह ताला के साथ जो रिश्ता है वो तो नौकर से भी आगे, गुलाम का बंदे का रिश्ता है। और यहां तुम्हारी अकल का कोई निस्बत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के हिकमत के आगे, अल्लाह तआला के इल्म के आगे। यहां तुम अपने नौकर को तो गवारा करते नहीं कि तुमसे पूछे कि क्यों ये हुक्म दे रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कहते हो कि पहले वो मुझे बताएं कि क्यों हमें मना किया है, सूद लेने से क्यों मना किया है, फरमाती क्यों मना किया है, और फरती से क्यों मना किया, पहले बताएं फिर हम उसके ऊपर अमल करें। इससे ज्यादा बेअकली, इससे ज्यादा गुस्ताखी, इससे ज्यादा नामाकूलियत तौर नहीं हो सकती कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे। लिहाजा इस्लाम तो जिसका इसका हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाई, वो तो यह है कि आदमी सर झुका दे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आने के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आने के बाद कोई चारेकार इसके सिवा नहीं है कि सर झुका दे अल्लाह ताला के सामने। माकान लिमुमिन वला मुमिनतिन इदा कतल्लाहु व रसूलहू अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, जब अल्लाह उसके रसूल को फैसला कर दे, किसी मोमिन मर्द या औरत का ये मजाल नहीं है कि उसके बाद कोई इख्तियार बाकी रहे कि भाई मैं ये करूं या ना करूं, वो तो करना ही रहा है। ये है जो जज्बा पैदा करना चाहता है इस्लाम। और ये हदीस जो आपके सामने था, जिसका पहला हिस्सा जिसमें इस्लाम की तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, ये ज़हनियत, ये फिक्र, ये सोच पैदा करने की जरूरत है कि मेरा अल्लाह है जो मेरे जो भी हुक्म दे, मैं समझ में आए या ना आए मुझे उसके आगे सर झुकाना है, वो मेरी ख्वाहिशात के खिलाफ हो, बज़ाहिर मुझे अपने मफादात के खिलाफ लग रहा हो, लेकिन मैं उस हुक्म के आगे सर तस्लीम हम करूँगा। ये है इस्लाम की तारीफ। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से इस हकीकत को हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हदीस के बाकी मानदा मजामी इंशाअल्लाह जिंदगी अता फरमाई तो अगले मजलिसों में अर्ज करूँगा। अल्लाह, ये किसी ने सवाल किया है, मैं उसकी वजाहत भी कर दूँ तो अच्छा है। एक मजलिस में पिछले किसी मजलिस में अर्ज किया था कि अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है तो उस गुनाह की नियत करने पर भी उसको गुनाह होता है, और सवाब के काम की नियत करता है तो सवाब उस पर मिलता है। तो ये दोनों सवाल इसी से मुतालिक हैं कि इसकी हमने तो ये सुना है कि जब तक आदमी गुनाह न कर ले तो तक महज ख्याल आने से गुनाह नहीं होता। तो खूब समझ लीजिए, ख्याल आने से नहीं होता, कोई वसवसा आ गया, दिल में ख्याल आ गया, उससे अल्लाह के फज़ल करम से गुनाह नहीं होता। लेकिन जब आदमी किसी कोई पक्का इरादा कर लेता है कि मैं ये काम जरूर करूँगा, अज़्म जिसको कहते हैं, जब अज़्म कर लेता है कि मैं ये काम करूँगा हर हाल में गुनाह का, तो उस पर मुआखदा है, उस पर गिरफ्त है, उसके ऊपर गुनाह है। वो जो मैंने बात कही थी वो इस किस्म के, एक ऐसे दिल में ख्याल आया खत्म हो गया, बार बार आया आता रहता है, उसके ऊपर मुआखदा नहीं है। लेकिन जब किसी गुनाह का आदमी ने पक्का इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, अज़्म बिल जज़्म, उस पर गुनाह होता है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين بفضلك ربنا برحمتك أمار تمام غناهكم معاف فرمان. يا الله أمار تمام छोटे बड़े अगले पिछले خفي علانية حتى تراك غناهكم معاف فرمان. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدك ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمین برحمتك يا ارحم الراحمین.